الفاتحة for all Mormons, especially Shuhada Islam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات آج سلسلہ کلام کا دوسرا روز اور محرم کی بھی دوسری تاریخ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر سو ذکر نبی ہے ذکر ختم المرسلین اور قرآن کی زبان میں وحی الہی کے آئینے میں اللہ نے جب اپنے نبی کی تعریف کی جب اپنے نبی کے آنے کو مقصد بیان کیا جب اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہمارے لیے تو اسے مجسم رحمت قرار دیا یعنی رحمت کامل بجز رحمت کے کچھ نہیں اور کس کے لیے سارے عالم کے لیے عالمین کے لیے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی موجودات ہیں جہاں جہاں بھی خدائی ہے اللہ کی چونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے وہ عالمین کا رب ہے یہ عالمین کے لیے رحمت ہے چونکہ وہ خود الرحمن الرحیم ہے ذات واجب تو جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ان کی رحمت بھی ہے جب ذکر ہے نبی کا تو غور طلب بات یہ کہ کیا عظمت نبی فضائل نبی و معرفت نبی یہ متفق علیہ ہے یا اس میں بھی مسلمانوں میں اپنے گروہ ہیں کہ جن کی اپنی اپنی نظر ہے نبی کی معرفت میں، اپنی اپنی نگاہ سے نبی کو دیکھتے ہیں، کبھی بشریت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنا جیسا بنا دیتے ہیں، اور اتنا اپنا جیسا بنا دیتے ہیں کہ اسے بھی مجتہد بنا دیتے ہیں، یعنی وہ مجتہد جو خطا بھی کر سکے، مجتہد ہے تو خطا بھی کر سکتا ہے، اور مجتہد چونکہ امت میں بھی پائے جاتے ہیں تو ان کے پاس مجتہدین کی فہرست میں سب سے اوپر نبی اکرم کا نام ہے کہ آپ بھی مجتہد میں ایک مجتہد تھے، یعنی جب وحی نہیں ہوتی تھی تو آپ اجتہاد فرماتے تھے جیسے دوسرے انسان اجتہاد فرماتے ہیں، اور اس اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کبھی کہ وحی جب آتی تو بجائے نبی کی تائید میں کسی صحابی کی تائید میں، یہ بھی شان بیان کی گئی ہے، یہ بھی شان بیان کی گئی ہے. اگر تو مسلمانوں نے خود نبی کو کیا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے بجائے اس کے ادھر دیکھیں ہم نے کہا پہلے ہم صرف قرآن ہی کو دیکھیں، چونکہ وحی الہی نے جب بیان کیا تو وہاں پر اس عظمت پر جا کر کمال پر اپنے نبی کا ذکر کیا. بشریت ہے تو وہ بھی اوج کمال پر، نبوت ہے تو وہ بھی اوج کمال پر، رسالت ہے تو وہ بھی اوج کمال پر، اخلاق ہے تو وہ بھی اوج کمال پر، یعنی آخر میں خالی بھیجے نہیں گئے کہ آخر ہیں، یہ جو سارے آنے والے انبیاء جو بشارت دے رہے تھے اپنے بعد میں آنے والوں کو، وہ خالی یہ کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی ہماری طرح آ جائے گا، اس بات کی بشارت تھی یا یہ تھی کہ نہیں جو آخر میں آ رہا ہے وہ اپنے صفات میں بھی کمال پر ہے، مجموعہ صفات. اسی لیے نہیں، اگر سب کو دیکھنا ہو تو یہ وہ ہے جو سید الانبیاء ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر.
یعنی خالی آخر میں آنا مسئلہ نہیں ہے کہ آخر میں آ رہے ہیں، آخر میں کیوں آ رہے ہیں، انہیں آخر میں کیوں رکھا گیا ہے، خالق نے آخر کا انتخاب کیوں کیا ہے، بس اس لیے کہ آخری ہیں نہیں، ان کے آنے سے کمال دین ہے، ان کے آنے سے تمام نعمت ہے، اتمام نعمت بھی انہی پر ہے، یہ تمام صفات و کمال. اذان من اس جملے کو میرے یاد رکھیے گا کہ جب نبی اس کمال پر ہے کہ جہاں میں عرض کروں ایسے کہ پروردگار نے اپنی صفات کے ساتھ جب نبی کو بیان کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی مظہر صفات الہی ہے، اس سے اظہار ہوتا ہے صفات کا، ذات واجب کی، وہ ہے جس کے ذریعے سے نعمتیں جاری ہیں زمین کے اوپر اس کائنات میں، وجہ فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، یہ خدا کا وہ عبد ہے، عبد کامل کہ جسے بھیجا گیا ہے، کام میں بھیجا ہی نہیں تمہیں، مگر ایک ہی بات ہے کہ صرف اور صرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب ایک سوال یہ ہوگا کہ خود ذات واجب، ایک سوال ہے ذات واجب خود رحمان و رحیم ہے، اور یہ دو صفتیں اس کی ایسی صفت ہیں کہ جو اس نے ہمیشہ اور ہر جگہ رکھی ہیں، سب سے پہلے ہر سورہ کا آغاز یہ دو ہی صفات پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ کا آغاز یہ دو صفت کے ساتھ ہے، یعنی خود اپنا تعارف خالق نے جب کرایا ہے تو انہی دو صفتوں کو اختیار کیا ہے، دو نام اپنے قدر صفتیں اسماء الہی میں رحمان اور رحیم، یعنی اگر کتاب خدا کی پہچان کرنی ہو قرآن میں کہ خدا کسے کہتے ہیں، ذات واجب کی تعریف کیا اللہ کی قرآن میں، کتاب کھولی کہ وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے، یعنی مسلمانوں کا جو خدا ہے، جو کائنات کا خدا ہے، جو انسانوں کا خدا ہے، پوری کائنات کا جو خالق وہ کون ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہ صفت پروردگار ہے. بس مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غضب بھی ہے، سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، سبھی کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ہے. اب ایک فرق ہے کہ ہم بھی غضبناک ہوتے ہیں، ہم بھی کسی پہ احسان کرتے ہیں، جب کسی سے غضبناک ہو گئے تو بس سزا دے دی اسے، کسی کو خوش ہو گئے تو انعام دے دیا. ذات واجب کی صفت ایسی نہیں ہے، ہر چیز جو بھی ہے وہ رحمت ہے، اس کا غضب اس کے رحمت کے تابع ہے، رحمت آگے آگے ہے، غضب پیچھے پیچھے ہے. رحمت ہے جو اصل ہے، رحمت کے تابع ہے اس کا غضب جو ہے وہ. اس لیے ہمیں بھی تنبیہ کی دو، ایسا نہ ہو جائے اگر غضبناک ہو جائے تو عدالت ہی چھوڑ دیں. عدل رحمت ہے پروردگار کی، کائنات میں ہونا چاہیے، نظام باقی نہیں رہے گا کائنات کا. مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ غضب تاری تو آپ عدالت ہی چھوڑ دیں؟ لیکن دیکھو بھی ایسا لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کسی کی دشمنی میں قوم کی عدالت ہی چھوڑ دیں. نہیں، غضب ہو مگر وہ عدالت کے خلاف نہ ہو، عدالت کے ساتھ. دنیا میں آج یہی ہوتا ہے کہ غضب آ گیا کسی کو، غصہ ہے کسی قوم سے، عدالت ہی بھول گئے. دغازوں کے لیے، مودی کے لیے، فرحال تو بال تو مسلمون، بھائی آپ اسلام نہیں قبول کرو گے، سر نہیں جھکاؤ گے، تسلیم نہیں کرو گے، مجھ پر بس ایک ہی تو وہی کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہے، الہکم الہ، بس. یعنی مراد کیا ہے کہ حصول رحمت سر تسلیم ہم کرنے کا نام ہے، یعنی دین رحمت ہے، شریعت رحمت ہے، قانون الہی رحمت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی رحمت ہے، خدا بھی رحمت ہے، مجسم ہے اس کائنات کے لیے، اس کا صفت ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے. اب کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ذات واجب نے جب اعلان کیا اسی نبی کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو رحمت بن کے آیا ہے، بے شک، مگر کیا وہ ایسی شریعت نہیں لایا کہ جس میں سزائیں بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، جس میں سنسار ہونا بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بھائی وہ تو کہا جا رہا آپ مجسم رحمت ہیں، پروردگار خود اعلان کرا آپ نبی، آپ تو رحمت ہیں. وہی نبی جو رحمت ہے اسی کے پاس قانون میں کچھ سزائیں بھی ہیں بڑی شدید، جو مجسم رحمت ہے اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کچھ سزاؤں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ سزائیں خالی نبی لے کے نہیں آئے، یہ ہر نبی کے ساتھ تھی. لہذا اب سوال یہ کہ ہے رحمت مگر کیا سزا نہ دے، اور کیا سزا دینا رحمت کے خلاف ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہی الہی ہے، ظاہر ہے رحمان بھی ہے وہ، اور یہ خود نبی بھی مجسم رحمت ہے جو اسی قانون کو لے کر آیا ہے، پتہ بھائی فسارق وسارق وسارق تو فخت دیا ہوں، بھائی جو چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے دونوں ہاتھ، ان کا ہاتھ کاٹ دو، کس میں؟ سزا کے طور پر، بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، جزا ہے ان کے عمل کی. اب کہیں گے بھائی یہ کیسی رحمت ہے، دیکھیے تو مجسم رحمت ہو تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. اگر کوئی اخلاقی جرم کرتا ہے، کردار کے خلاف زنا کرتا ہے، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منھما مئۃ جلدہ جلدہ، اگر کوئی مرد زانی ہے یا عورت زانی ہے، جو بھی بدکار ہے مرد یا عورت، ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور شادی شدہ تو سنسار ہے. اور اب پروردگار کہتے ہیں ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، خبردار حدود الہی کے معاملے میں کوئی ترس نہیں کھانا، ہاں وہاں رحم نہیں دکھانا اپنا. اگر ہم نے یہ سزا معین کی ہے تو خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے زیادہ رحم دل بن جائیں، آپ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں، آپ کو ہم سے زیادہ انسانوں سے پیار ہونے لگے. یعنی ہم تو کہیں سزا دو انہیں، اور آپ جو ہیں ہمارے قانون کے خلاف نعرے بلند کریں، تحریکیں چلائیں، یہ تو فریڈم کے خلاف ہے. جو ذات واجب انسان کو تخلیق کر رہا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم حکم دے رہا ہے کہ جرم کی سزا یہ ہے کہ خبردار اس معاملے کو رحم نہیں کرنا، کوئی ترس نہیں کھانا. یہ بات یاد رکھو، اللہ سے زیادہ رحمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحیم بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون نہ فقط یہ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وقت مومنین کو بھی ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہیے. یعنی یہ سزا کسی کونے میں نہیں دی جائے گی جیل کے لے جا کر، نہ یہ سزا دو افراد کو نہیں دی جا رہی ہے، یہ تنبیہ پوری انسانیت کے لیے، قوم کے لیے پوری. چونکہ اگر یہ سامنے نے سنسار کیا جائے گا، یعنی سامنے کوڑے لگا جائیں گے، تو بہت سو کو ضرورت نہیں ہوگی پھر. مجھے معلوم اچھا اچھوں کو ضرورت نہیں ہوگی پھر، جب ایک دفعہ دیکھ لیں گے منظر کو. آسان نہیں ہے، سزا دی ہے نفرت میں نہیں دی ہے، غضب رحمت کے تابع ہے. یہ پوری انسانیت کو بچانا ہے فساد اخلاقی سے معاشرے کو، اور اگر وہاں رحم کرو گے تو پھر فاسد ہو جاؤ گے. چونکہ یہ جو رحمت ہے، ایک طبیب کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر وہ جب کسی ہاتھ کو کاٹتا ہے کسی کے، کہ اگر اس ہاتھ کو نہ کاٹا تو اس کی ہلاکت ہو جائے گی، تو وہ ظالم ہے یا رحم کر رہا ہے؟ اگر وہ چوری لے کے ہاتھ کاٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسے نہیں کاٹا تو ہلاک ہو جائے گا، تو یہ اس نے رحم کیا ہے یا ظلم کیا ہے؟ آپ کہیں نہیں بھائی یہ تو رحم کیا ہے، چونکہ جان بچ گئی. تو جب ضرورت پڑ جائے تو ان اعضاء کو بھی کاٹنا پڑتا ہے کہ جسم کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ اعضاء کا کاٹنا رحم کے تابع ہے، رحمت کے، ظلم کے نہیں ہے. تو جب معاشرے کو فساد سے بچانا ہو، پورے معاشرے کو، جیسے جسم مریض ہوتا ہے ایسی سماج بھی مریض ہوتا ہے، معاشرہ بھی مریض ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا علاج نہیں کیا تو پھر بغیر ڈی این اے کے نسب ثابت نہیں ہوگا، پھر ڈی این اے کرانا پڑے گا ہر ایک کو. کیونکہ جب پورا معاشرہ اگر فاسد ہو جائے, جیسے آج کل یہ بھی چیٹر وہ بھی چیٹر, تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہ کمانڈر ان چیف ہو یا کوئی بھی ہو, یہ بھی شادی شدہ وہ بھی شادی شدہ, آپ کے سامنے ہے یہ نوبت کیسے آئی, کیونکہ ایک فن بن گیا نا, حدود الہی مذاق بن گیا. چونکہ اگر اللہ کی شریعت کا مذاق نہ اڑاتے آپ تو آج یہ نوبت نہ آتی, چونکہ آپ نے حدود الہی کا مذاق اڑایا تو اب انجام پھر آپ کا یہی ہوگا کہ کسی کو اپنی عصمت و عزت کا خیال ہی نہیں ہے, اس کے لیے بے معنی چیز ہے, فن ہے, کوئی بات نہیں ہے, مقابلہ ایک دوسرے سے گناہ کرنے کا. چونکہ آپ نے خدا کے قانون کو جو اس نے رکھا تھا وہ ظاہراً آپ کو بڑی سخت سزا نظر آ رہی ہے, اس سختی وہ سختی رحمت کی وجہ سے ہی ہے, غضب رحمت کے تابع تھا. جیسے میں نے کہا کہ جان بچانا ہو تو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, تو پورے انسانیت کی جو روح ہے اس کو بچانے کے لیے قضاوت سے خدا کا قانون ہے. اس لیے جو قومیں اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ شیطان پر عمل کر رہی ہیں, چونکہ شیطان کا کام ہے معاشرے کو فاسد کرنا, شیطان ہے جو آزادی کے نعرے مارتا ہے اس قسم کی. دنیا میں کوئی آزادی نہیں پائی جاتی مادر پدر, یاد رکھیے میری بات, کوئی ایبسولوٹ فریڈم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیں گاڑی, چلیے جہاں چاہے موڑ لیں, آپ نکل گاڑی, ٹکٹ مل جائے گا آپ کو, کیونکہ آپ خطرہ بنے گا دوسروں کے لیے. تو آزادی نہیں کہ آپ جہاں بیٹھ گئے آپ میری مرضی, میں جہاں چاہوں موڑ دوں بغیر دیکھے, آپ خود ہلاک دوسروں کو ہلاک کریں گے, تو آپ کی آزادی محدود ہے. بغیر حدود کے کوئی آزادی نہیں پائی جاتی, تو حدود الہی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ رحمت کے تابع ہے یا نہیں, اس لیے قرآن نے کہا لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, یہ جو ہم نے تمہیں قصاص کا حکم دیا یہ بھی حیات ہے, تمہاری زندگی ہے اس میں. اگر یہ کیا انہوں نے قصاص کا حکم دیا جان کے بدلے جان, اگر جو ہو تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ مرضی ہے فیملی کی, اگر وہ چاہے معاف بھی کر سکتی ہے, اس کو اختیار ہے, مگر قانون رکھا ہے اس میں, اور اس میں تمہاری اپنی فائدہ ہے. اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرتا ہے وہ زندگی بچا رہا ہے سب کی, ورنہ ایک کے بدلے 50 ماریں گے روز, جیسے ہوتا رہتا ہے اس نے مارا اس نے مارا, معلوم ہے 10 روز آپ اپنے ابھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, 100 آدمی معلوم مر گیا خاندان کے, اسی لیے بدلہ لینے میں بدلہ لیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے. کہا نہیں, جانوں کی حفاظت کی یہ قانون بیچ کر اگر بدلہ لیں تو بس ایک سے فنش ختم, جس نے جرم کیا اور وہ بھی اختیار ہے آپ کو, آپ چاہیں تو آپ بھی کریں, یہ آپ کو اختیار ہے, مگر بدلہ بھی آپ لے سکتے, آگے یہ آگ ختم ہو جائے. تو یہ جتنے قانون ہیں یہ حکمت کے ساتھ ہیں. تو یہ جو رحمت ہے یہ یقیناً مجسم رحمت ہے, وہ قوانین کے جو بھیجے, تو شریعت جو ہے یہ رحمت کے ساتھ آئی ہے. اور جو لوگ اس کا مذاق اڑا, جنہوں نے شریعت موسیٰ کے ساتھ مذاق کیا اس کے ساتھ, ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے عزیزان من. پس یہ نبی لایا ہے اس پورے اس قوانین کو اس لیے کہ وہ رحمت ہے اس پوری کائنات کے لیے, لہذا اس نے آگے دین کامل کیا, شریعتوں میں جو انحراف تھا اسے دور کیا, قوموں نے جو انحراف کیا اسے دور کیا, ایک مکمل نظام دیا. چونکہ وہ ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, نبی جب آیا یہ نبی خاص طور پہ پوری انسانیت کو, جب وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اگر پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. سوری بلا کے اکثر سے لایا, اکثر انسان جانتے ہی نہیں بات, غافل ہے. یہ کون ہے؟ انسانوں کو روکتا ہے گناہوں سے, کافہ, اور اس کی نبوت سارے انسانیت کے لیے ہے. لہذا ہر مسلک کو جو موجود ہے وہاں پر اسے لبیک کہنا ہے, ہر انسان کو لبیک کہنا ہے اس وحی کی طرف. چونکہ یہ خالی عربوں کے لیے, عربوں کے لیے نہیں آئے ہیں, خالی مکے کے جو خیال ہے آپ کا کہ اگر ان کی مراد یہ کہ یہ عرب کے لیے ہے, نہیں, پوری جہاں جہاں انسان ہے یہ ساری انسانیت کے لیے نبی ہے, اور اسی لیے وہ مجسم رحمت ہے, جو وہ قانون لایا کہ ہر چیز رحمت ہے, اس کو مکمل کیا. پس دانے من ہونا کیا چاہیے؟ کہ لبے کہنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ انہیں تو دشمن نہیں ہونا چاہیے جو خود اللہ والے ہیں. اس لیے کلام الہی نے دعوت دی، اہل کتاب کو دعوت دی کہ بھئی آؤ، جو ہم میں تم میں مشترک ہے اس پہ آگے بات کرو. تو کیا چیز مشترک ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کریں گے. الا کلمت، جو برابر ہم میں تم میں، وہ کیا کلمہ ہو؟ یہی ہے، سوائے ذات واجب کے. اور جب ذات واجب کی بندگی کرو گے تو پھر خود ہی نبی کو مان لو گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہودیوں نے اپنا مانا جب عیسیٰ آئے تو ان کا انکار کر دیا. یہی ہونا، ہم اپنے کو مانیں گے، صرف بعد والے کو نہیں مانیں گے. نہیں، اگر اس لیے مانا ہے کہ وہ اللہ کا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہے. بس لیکن عجیب بات ہے، قرآن کی کہتے جو مجھے بھی، کیا آپ غور کریں گے بھائی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوستی ہوتی ہے ان سے جو خدا پرست ہیں، جو تو خود اللہ کو ماننے والے ہیں. مگر تاریخ نے کہا ایسا نہیں ہوا. اہل کتاب جو مدینے کے رہنے والے تھے، اسپیشلی یہودی، وہ سب سے زیادہ دشمن پیغمبر کے. اور سازشیں کرنے والے، چونکہ یہ کہا جب اس کی تعریف کی، نبی تو فرقان لے کر آیا ہے تاکہ نذیر ہو، ڈرانے والا، تو پوری کائنات کے لیے تھا وہ. قرآن ہی سب کے لیے ہے، کتاب الہی سب کے لیے تھا. للعالمین نذیرا، اس آپ پر جو ہمارا عبد اس میں فرقان کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ عالمین کے لیے، لے یگونا للعالمین، پورے عالمین کے لیے. یہ بس ذمہ داری ہے، ڈرانا، تنبیہ کرنا، ایک بشارت دینا اور ایک ڈرانا. ہے رحمت العالمین مگر نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے. جب بھی کوئی خبر دی جائے گی اس کے دو ہی پہلو ہیں، یا وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، تنبیہ آپ کے لیے راحت کا سبب ہے. جب بھی پیغام دیا جائے گا آپ کو، یا وہ آپ کو تنبیہ کرے گا گناہوں پر، یا خوشخبری دے گا اطاعت پر. آپ اطاعت کریں گے آپ کو جزا ملے گی، آپ مسجد کریں گے خبردار. تو دو پہلو ہونا ضروری ہیں، خالی ڈرانا نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، نہیں، خوشخبری بھی ہے. اور خالی خوشخبری بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جری نہ ہو جائیں گناہ پر، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، یہ نذیر بھی اور یہ بشیر بھی ہے. تو چونکہ نبوت سارے عالم کے لیے، لہذا یہ بھی ہے کہ پورے کائنات میں اس کی ایک ڈیوٹی ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی آپ یہ ذمہ داری کو دیکھیں گے، جو بھی انسان دین میں جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ ذمہ داری یعنی لوگوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. قرآن عجیب بات کی، جو میں نے ابھی جو بات کہی تھی آپ سے، کہ بھائی اہل کتاب کو آپ کیا دیکھیں گے؟ قرآن کہتا ہے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. عجیب بات ہے، کہتے ہیں آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے جو بجائے آپ کے، بجائے مسلمانوں کے، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. یعنی ان کو دوستی کرنا چاہیے مسلمانوں سے، کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر یہ دوست مشرکوں کے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ان کی دوستی مشرکوں سے ہے، مومنوں سے نہیں. اور یہ صفت قرآن نے بیان کی کہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ یہ کیا کریں گے، کہ بجائے اہل اسلام کے کافر دوستوں سے، کافروں سے دوستی کریں گے. اور سب سے زیادہ دشمن کون پائیں گے آپ؟ لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ یہودا، یہود والذین اشرکو، مشرک اور یہودی، عداوت میں سب سے زیادہ سخت. نصارہ کو نہیں کہا ہے، یہودیوں کا عداوت میں سب سے زیادہ سخت. ان میں ایسے افراد مل جائیں گے جن سے آپ محبت آپ سے ہو سکے، ان میں نہیں. ان میں یہ بات پائی جاتی ہے. اب ان کی صفت پائی جاتی ہے منافقین میں بھی، جو ہمارے منافق ہیں. قرآن کہتا ہے الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ نے کیا منافق ہو نہیں دیکھا؟ یہ منافق کون ہے؟ مسلمانوں میں نا، جو اپنے بھائیوں سے، یہ منافقین کے بھائی کون ہیں؟ یہودی، اہل کتاب کے کافر جو ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو نبی کے قتل کے لیے تیار ہیں مدینے میں، نبی کے خلاف سازش کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، تو یہ منافق ان سے کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے. تو یہ برادری کا رشتہ کس کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ منافقین کس کے دوست اور بھائی ہیں؟ تو جب بھی آپ اسرائیل کو کسی کا دوست دیکھیں برادری میں، تو جن جن کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش میں شریک، قرآن نے کہا یہ اصل میں بھائی ہیں دونوں ایک دوسرے کے. حبیب، یہ منافقین جو ہیں اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کون؟ اہل کتاب میں جو کافر ہیں، یعنی جو اسلام کے دشمن، اہل کتاب میں جو اسلام کے دشمن ہیں، ان سے یہ کیا کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرو، اگر آپ کو نکالا گیا، یعنی اگر آپ مدینے سے لائن اخرج تم، اگر آپ کو تو اللہ نہ خروجن معاکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. چونکہ یہ پیغمبر ظاہر ہے مدینے سے نکالے گئے بہت سے جو سازش کر رہے تھے، تو یہ منافقین اپنے بھائی یہودیوں سے جا کر یہ کہتے تھے جو وہاں تھے قبیلے، کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کو نکالا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے مدینہ چھوڑ کر، ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، اور ہم کسی کے بات نہیں، ولا تطیعوا احد ابدا، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، اس میں ہم پکے آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے. وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر آپ سے جنگ ہوگی تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے. یہ جو منافقین مسلمان ہیں، یہ جا کر کس سے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کے کافروں سے، کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بھائی ہیں، جو بھائی تو قرآن نے کہہ دیا بھائی ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو نکالا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے ہم بھی، تم سے جنگ اگر کی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے گویا کہ. لیکن قرآن کہتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ پکے جھوٹے ہیں منافق. کیوں جھوٹے ہیں؟ یہ ہرگز مدد نہیں کریں گے. جب یہ کفار اور اسلام کی جنگ میں بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ چھوڑ کر، تو یہ تمہاری کیا خاک مدد کریں گے؟ ایک صلوات بھیجیے. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، یعنی مثال دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جب اپنی جنگوں فرار ہو جاتے ہیں تو تمہاری کہاں مدد کرنے ٹکنے والے ہیں میدان جنگ میں تمہارے ساتھ. مگر کہنا یہ تھا کہ جو ان کا دوست ہے، کس کا؟ جو مسلمانوں کا دشمن ہے. بس بات قرآن نے واضح کر دی بات. تو شاید میں نے کبھی جملہ بھی ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کسی ایک شخص کا، ایک عالم مومن کا، کہ وہ اسی آیت کو پڑھ کے مومن ہوا. جب اس سے پوچھا کہ آپ نے لبنان کہا تھا کہ آپ نے ہمارے علماء سے ملاقات، اس نے کہا نہیں، کتابیں ہماری پڑھی کر نہیں. تو پھر آپ کیسے مومن ہو گئے، یعنی اہل بیت کے مسلک پہ آ گئے؟ کہلے میں قرآن روز پڑھتا ہوں، میں قرآن کی اس آیت پہ آ کے رک گیا اور اس پہ غور کرنے لگا. یہ جو قرآن نے کہا کہ سب سے زیادہ دشمن کسے پائیں گے دعوت میں آپ، تو اب میں نے دیکھا کہ ان کے دوست کون کون ہیں. ایک صلوات بھیجیے. ذہن مند، یہ نبوت جو نبی کی ہے، اس میں ہر شخص کو آنا ہے، اس پرچم کے نیچے. یہ نبوت کسی اہل مکہ کے لیے بکت نہیں تھی، یہ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے نہیں تھی، یہ اس کائنات کے لیے رحمت ہے. بس ان کی نبوت رسالت، رسالت جہانی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے. جب انسانوں کے لیے ہے تو میں اس کو آگے بڑھتا ہوں، نہیں بھائی انسانوں کے لیے نہیں ہے خالی، چونکہ ابھی میں نے کہا تھا ذوی العقول کے لیے، جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ نبی، ان سب کے لیے آیا بن کے رحمت، وہ جن ہو یا انسان، وہ جن ہو یا انسان ہو، یہ نبی ان کا بھی رسول ہے، اس کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، یعنی جنات کے لیے بھی ہے. اب کوئی حدیث نہیں جو انکار کرے کہ ضعیف ہے کہ قوی ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، وہی کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے جنوں کو متوجہ کیا جنوں کی ایک جماعت کو، کس طرف؟ آپ کی طرف، اور انہوں نے آگے قرآن سنا، جو نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعت نبی آگے سنا، متوجہ ہوئے کہ یہ نبی پڑھ کیا رہا ہے، اور جب انہوں نے سنا تو اب یہ واپس گئے، کہاں؟ اپنی قوم کے پاس. عجیب بات کا، واللہ الی قوم منذرین. غور کیے جملے پر، سن سنا کے جب پلٹے تو منذرین تھے، ڈرانے والے. جب قرآن سنا نبی سے تو جا کر اپنی قوم کو ڈرایا، بتایا. یعنی وحی الہی کو سننے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ انذار ہی ہے، ڈرانا، یعنی خطرہ جو قیامت میں ہونے والا ہے، آگاہ کرنا کہ معصیت پروردگار نہ ہو، یہ ذمہ داری ہے پہلی. اس لیے قرآن کا جب پلٹے تو ڈرانے والے بن کے پلٹے، انذار کرنے پلٹے اپنی قوم سے، کہ یا قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم ہم کتاب سن کر آئے ہیں نبی سے، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، جو پہلی کتابیں آئی ہوئی ہیں، اور ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف. اب یہ جن کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اور آواز دی ہے کہ بس یا قوم عجیب دعی اللہ وآمنو، بھائی ایمان لاؤ، لبیک کرو اس کی باتوں پر، قبول کرو اس نبی کی بات کو جو ہم ابھی سن کر آئے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. ابھی قرآن آواز دے رہا ہے کہ جنہوں نے کلام کو سنا اور جا کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی ایمان لاؤ، ابھی ہم سن کر آئے ہیں. موسیٰ کے بعد جو کتاب ہے وہ بہترین کلام ہے، وہ آیا ہے دعوت دینے والا اللہ کی طرف، ایمان لاؤ، اس کی بات کو قبول کرو. جزا کے طور پر کیا ہے؟ اگر قبول کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دردناک عذاب سے پناہ بھی دے گا، یرک من عذاب علی. تو اب تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کی رسالت خالی نہ فقط یہ کہ مکہ مدینے تک تھی کہ مسلمانوں میں، بلکہ جہاں جہاں انسان تھے ان کے لیے تھی، اور نہ فقط انسانوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو نظر نہیں آ رہے تھے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، نعرہ بلند صلوات.
اب نبی کی رسالت میں یقیناً جن بھی شامل ہیں جو ایمان لاتے ہیں نبی کے اوپر، جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو جب نبی کی نبوت محدود نہیں تو اس نبوت میں سب شامل ہیں، نبی کی جن بھی ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آئی بات، یہ نبی نے کیوں کہا تھا غدیر میں من کنتو مولا ہو؟ جس کا میں مولا. اب میں کس کس کا مولا؟ جہاں جہاں میری نبوت ہے، جہاں جہاں رحمت ہے، وہ سب کا میں مولا ہوں. تو اب جس جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا، آپ خالی مدینے کی حکومت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ اسی پہ الجھے ہوئے ہیں کہ نبی نے کسی کو نہیں بنایا، ایسے ہی چلے گئے بغیر کسی کو بنائے ہوئے. میں نے کہا نہیں، جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ظاہر ابھی تو اور بہت سی باتیں آنی ہیں، وہ اگر سورہ توبہ کا مطالعہ کرتا رہے صرف ایک سورہ کا، چونکہ یہ وہ سورہ ہے جو نبی کے آخر زمانے کی بات کرتا ہے، یہ وہ سورہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ مدینے میں کھچڑی کیا پک رہی ہے، یہ سورہ ہے جو بتاتا ہے کہ مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا ہے، کب؟ جب نبی دنیا سے جا رہے تھے، منافق پہلے بھی تھے فتح مکہ سے، پہلے بھی تھے مگر کمزور تھے، حوصلہ نہیں تھا ان میں، مگر جب فتح مکہ ہو گئی تو ایک پوری بھیڑ داخل ہوئی، وہ آزاد کردہ بہت سے نبی کے، یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے، تو اب مدینہ منافقوں سے بھر گیا، جسے شک ہو تو سورہ توبہ کی آیت پڑھ لے جا کے خود ہی، کہ مدینہ منافقوں سے بھرا تھا یا نہیں تھا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ڈٹے ہوئے نفاق پر، کہیں اور نہیں ہے، مدینے کے اندر ہیں، کہ مدینہ تو صحابہ کی سٹی ہے نا، نہیں صحابہ کا شہر ہے نا، اس شہر کو قرآن کہہ رہا ہے، اس شہر میں اطراف کی بات تو الگ ہے، آراب کی بات الگ ہے، اس شہر مدینہ میں منافق جو ہڑے میں ہیں، ڈٹے میں، کہا نفاق پر، انہیں نفاق چھوڑیں گے نہیں، نفاق نہیں چھوڑیں گے، قرآن کہہ رہا نہیں چھوڑیں گے، تو رسول دنیا سے جا رہے ہیں ایسے عالم میں کہ جب پتا کہ میرے اطراف منافق بھرے ہوئے ہیں، اور نبی کو فکر نہیں تھی کہ کسی کو بناتے، سوچ عقل کو ذرا استعمال کرو، اجماع جہالت میں نہیں ہوتا ہے، نہیں کہ ہم نے اجماع کر لیا تو اب صدیوں سے اجماع کر لیا، کاہے پہ اجماع کیا، کس بات پہ اجماع کیا، جو قرآن گواہی دے رہا ہے تمہیں کہ مجھے مدینہ بھرا ہوا منافقوں سے، الفاروق پڑوش ابن نعمانی لکھ رہا ہے کہ جب وصال ہوا تو مدینہ منافق کثرت ہی بھرا ہوا تھا، تو قرآن کی آیت بھی کری تاریخ جوڑیے، وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، تو پھر رسول اللہ کوئی فکر نہیں تھی اس کی کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں پیچھے منافقین بھرے میں یہاں پر، اور جو کل کی میں نے آیت پڑھی تھی، قرآن کہتا ہے جب کوئی سورہ اترتا، اب یہ وہیں بیٹھے نا سامنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، تو قرآن کی آیت ہے، پوچھنا بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، یہ سب قرآن کی آیتیں، تاکہ اندازہ ہو یہ کوئی کھیل نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے قرآن سے بنتے ہیں، اجماع کرنے سے خالی نہیں بن جاتے، ہم نے طے کر لیا، کیا طے کر لیا آپ نے، ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیے پہلے، کہ اگر یہ عالم تھا یا نہیں تھا جاتے وقت معاشرے کا، تو یوں ہی حوالے کر گئے، اسی اطمینان کا سارے صالحین ہیں میرے بعد جتنے بھی ہیں، نہیں ازان من گزارے، چونکہ اس بات کو آنا باقی ہے اس لیے یہاں چھوڑ دوں، کہ وہ نبی اس مقام پر جب تھا، جب میں نے کہا وہ ایسا نبی ہے جو انسانوں کا بھی نبی ہے جنوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی جو تمام صفات میں کامل ہے، تو اس جگہ پر کسے ہونا چاہیے، ایک عقل کا سوال ہے، کون اس جگہ کو پور کرے گا، کون اس کی غیبت میں آئے گا، کون اس مسند کو سنبھالے گا، اسے کس صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس لیے مسلمانوں نے گھیر گار کے اتنا نیچے گھسیٹنے کی کوشش کی نبی کو، تاکہ بالکل برابر ہو جائیں، نبی کبھی کبھی آیتیں بھی بھول جاتے تھے، دوسروں سن کے پتہ چلتا تھا اچھا یہ میں بھول گیا، یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہے کوئی، نبی گیا غسل کرنے ہی بھول گیا، ایسے چلے آیا بعد میں یاد آیا، اچھا غسل بازی پہ جا کے ابھی آتا ہوں، تھوڑا ٹھہرو ابھی نماز پڑھانے، یا اللہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان تھے نا آخر، بھائی آپ بھول گئے، وہ ایسے انسان نہیں تھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، ان کی بشریت آپ والی بشریت نہیں تھی، وہ بشریت اس قابل تھی کہ اسے نبی بنایا جاتا. صلوات بھیجیے. عزیزو چونکہ مایا ازا کا مقصد ہی یہ ہے, یہ اسلام یہاں پہنچا کیسے, کربلا کیوں ہوئی, وہ خاندان ابو سفیان جو پوری زندگی اسلام سے لڑتا رہا اور فتح مکہ تک کوشش کر لی اپنی, ناکام رہا. تو فتح مکہ میں اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو جائے, ابو سفیان کوئی چارہ نہیں تھا اس کے بعد سواج کے مسلمان ہو جائے. مگر مسلمان ہونے کے بعد جس بات پہ اس کی جنگ تھی ساری وہ چلتی رہی, اور وہ جتنے مارے گئے تھے بدر میں وہ انہیں کبھی نہیں بھولا, نہ وہ بھولا نہ اس کا خاندان بھولا. کیا یہ ممکن ہے کہ جس خاندان کے احد میں امیر شام کی ماں کے والد, بھائی, بیٹا, ایسے ایسے رشتہ دار قتل ہوئے ہوں, وہ اسے بھولی نہیں, اس نے عہد میں آ کے کلیجہ بھی چبایا, نفرت کی انتہا. فتح مکہ میں وہ مسلمان ہو گئی, حالانکہ یہ سب بھی مسلمان ہو گئے. اب تو ابو سفیان بھی رضی اللہ عنہ ہو گئے اور ابو طالب کافر ہو گئے. یعنی جو محسن اسلام ہے وہ تو کافر ٹھہرا, اور جو دشمنانِ اسلام ہے اور جس کا خاندان جنگ کرتا رہا اسلام کے ساتھ, یزید نے وہی بات کھل کے کہہ دی سر عام, جب سامنے سروں کو دیکھا اپنے اہل بیت کے کٹے ہوئے, کہ میں نے بدلہ لے لیا اپنے اقربا کا جو بدر کے دن مارے گئے تھے. آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے, مجھے تعریف کرتے, مجھے داد دیتے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کربلا, اس کو سمجھنا ہے. ہماری زندگی پر محیط ہے یہ, اسلام کا مسئلہ ہے. شریعتیں بدلی ہیں, سنت بدلی ہے نبی کی, افراد کے بدل جانے سے. جب صحیح جگہ پر نہیں تھا اگر مسند تو بہت کچھ ہوا. سنا جو بلایا ہے والی مدینہ نے, امام نے کہا یقیناً حادثہ ہوا ہے, امیر شام دنیا میں نہیں رہا, اسی لیے بلایا تھا یقیناً, مگر آج تو کوئی بات نہیں تھی چونکہ اکیلے تو نہیں تھے. کہ میں جا رہا ہوں دربار ابن زیاد میں, ولید کے دربار میں, آپ اکیلے نہ جائیے, گھر میں بنی ہاشم بھرے ہوئے ہیں. بہن کہیں گی بھائی ساتھ لے کے جائیے سب, حسین اکیلے تو نہیں ہے, عباس بھی ہیں, اکبر بھی ہیں, سب جوان موجود ہیں ابھی, تو ساتھ لے جائیے سب کو. گئے وہاں اور ظاہر ہے کہ وہ خط موجود ہے یزید کا جو پوچھا گیا ہے جس میں کہ بیعت لو جبر کے ساتھ, اس سے پہلے کسی میں جرت نہیں تھی, چونکہ یزید چاہتا میں وہ کام کروں جو کسی نے نہیں کیا, وہ کام کر رہا ہوں. لہذا ہم نے کہا بھائی اگر کرنا ہے تو یہ کام صبح مجمع میں پوچھنا نا, تم یہ یہاں کیوں پوچھ رہا ہوں دیر میں رات کو دو بجے, صبح بات کرنا مسجد میں آ کے. بھروان نے کہا یہ ابھی چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے, سر اتار لو پھر نہیں ملیں گے, چونکہ یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ورنہ خط کے ساتھ خط بھی بھیج, سر بھی بھیج دو. میں اس وقت کون ہے جس میں جرات ہو یہ کہنے کی, ادھر آواز بلند ہوئی امام کی، ادھر بنی ہاشی اپنی تلواروں کو کھینچ کر اندر آ گئے، کیا بات ہے، کس میں جرات ہے؟ یہ کوئی آسان نہیں تھا امام کے لیے مدینے کو چھوڑنا عزیزو، یہ کوئی آسان نہیں ہے قبر رسول سے جدا ہونا. امام مکی آئے ہیں، 6 مہینے کا فاصلہ ہے پورا کربلا کے درمیان میں، 10 محرم سے اور نکلنے تک، حجت تمام کرنے کے لیے امام نے مسلم کو بھیجا ہے. ادھر سے خطوط پر خطوط جمع تھے چونکہ اہل کوفہ کی طرف سے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، رہنمائی کے طلبگار ہیں، بھیجا ہے امام نے اسے بھیجا کہ جو سب سے زیادہ رفیق ہے، اخی ابن امی، چنگتی، مورد اطمینان، مورد تائید، بھائی، چچا، سب کچھ چاند سے بھیج رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ آنے والا کون ہے جسے میں اپنی جگہ بھیج رہا ہوں تمہارے پاس امتحان لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے لوگ کیا ہو، تم کس حال میں ہو. بیعت ہو گئی، ہزار انسانوں نے بیعت کر لی، 30,000 40,000 روایت 80,000 تک کر دیا، بڑی تعداد سب کے سب آ گئے. بعد میں کیا ہوا عزیزو؟ کبھی بھی عزت و آزادی بغیر قربانی کے نہیں ملتی ہے، مفت میں کبھی نہیں ملتی ہے. اہل کوفہ چاہتے تھے آزادی ظلم سے، جبر سے چاہتے تھے رہائی، مگر قربانی کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے جب تک ساتھ رہے، جب تک مسلم کے، جب تک کوئی خطرہ نہیں تھا. جیسی ابن زیاد آیا شہر میں، مسلم کو چھوڑ دیا، مسلم اکیلے رہ گئے. سلام ہو میرا اس سپاہی پر اور اس کی شجاعت پر. مسلم دیکھیے اکیلے نہیں آئے، مسلم ساتھ 2 بچے بھی تھے. ان بچوں کے لیے میں اتنا جملہ کہہ دوں کہ وہ بچے کس قدر عزیز ہوں گے اپنی ماں کے، کہ جن کا عالم یہ ہے کہ جب جن کے کٹے ہوئے سروں کو ابن زیاد نے خود دیکھا، جس نے خود حکم دیا ہوا تھا گرفتاری کا، وہ ایک مرتبہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بغیر قتل کیے ہوئے کیوں نہیں لایا، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، انعام ویسی دیتا میں تجھے. یعنی اتنے خوبصورت بچے تھے. تو جس ظالم جیسا، ابن زیاد جیسا ظالم انسان، کہ جس کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے وہیں انسان کو قتل کیا، وہیں خون بہ رہا ہے، تڑپ رہا ہوں، کھانا کھا رہا بیٹھا ہوا، ایسا شقی انسان، مگر جب ان 2 سروں کو دیکھتا ہے خوبصورت بچوں کے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مارنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے انعام دے دیتا. اس ماں کے دل میں ان بچوں کی محبت کیا ہوگی جب ظالم کے دل میں اتنی تھی دیکھ کر کہ یہ ایسے بچے ہیں. تو یہ مسلم کی وہ مظلومیت ہے عزیزو. مسلم گرفتار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کسی نے آگے بڑھ گیا مسلم، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں رویا نہیں کرتے، کہ اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تمہاری بیعت کے بعد جو اتنے شہر نے مجھ سے کی تھی، میں اپنے مولا کو لکھ چکا ہوں کہ تشریف لے آئیے. وہ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اہل حرم کے ساتھ آ رہے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے نہ کہ اپنی فکر ہے. او مسلم عزیزو، آئے دربار میں، کہا امیر کو سلام کرو، کہ میرا امیر سے حسین ہے، میں کسی اور کو نہیں جانتا. وہ ہے مسلم عزیزو، قتل کر دیا جائے. جو مسلم کی شجاعت، میں کہہ دوں تاریخ کربلا میں اگر سب شجاع تھے، لڑ رہے تھے، تو ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کی صدا بلند ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، دادے شجاعت دیتے تھے، جاتے تھے آواز پر لبیک پر جب کوئی پکارتا تھا. مگر یہ ایک ایسا شہید ہے جو اکیلا تھا، تنہا، کوئی نہیں اطراف میں، جب لڑ رہے تھے تو اکیلے، اکیلا غریب، کوئی عزیز، کوئی اقربا، کوئی پاس نہیں. اس کی شجاعت کی داد دیجئے پھر کہ یہ کیسا سپاہی تھا امام کا، یہ مسلم ابن عقیل. عزیزو سر قلم کیا، سر قلم کر دو، لے جایا گیا دارالعمارہ پر کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں. یہ پہچان ہے اس گھر کی. عزیزو ان کا آخری عمل یہی ہے، جانے سے پہلے سجدہ اس ذات واجب کے حضور میں. ایک مرتبہ مسلم نے انگلی اٹھائی، سامنے نگاہ کی کہ جہاں سے امام کو آنا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سر تن سے ہو کے زمین پہ گرا. مسلم کے جسم کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا گیا. امام راستے میں ہے ابھی کربلا کے، ایک مرتبہ دیکھا کوئی سوار چلا رہا ہے، کہا یہ سوار کوفے سے آ رہا ہے، کہ اس کو بلاؤ. سوار کو بلایا گیا، پوچھا تم کوفے سے آ رہے ہو، کیا خبر ہے تمہارے پاس کوفے کی؟ اس نے ایک مرتبہ اطراف میں لوگوں دیکھا، میں اکیلے میں بتاؤں یہ سب کے سامنے، کہ یہ سب میرے اپنے ہیں، اسے کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دو. کہ مولا جب میں نکل رہا تھا تو اس حالت میں نکلا کہ ہانی اور مسلم کی لاشوں کو زمین پہ گھسیٹا جا رہا تھا، سر آبیزاد نوک نیزہ پر. امام نے جیسی بات سنی ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا خیام حسینی کے اندر، بلایا مسلم کی بچی کو، بلایا جو یتیم ہو گئی تھی، ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، کہنے لگی آپ تو ہمیشہ محبت کرتے ہیں مگر یہ آج کی محبت جو ہے یہ تو ایسی ہے جیسے کسی یتیم سے محبت کی جاتی ہے. کہ بے شک آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا. میں کہوں گا بیٹا تمہیں تو یہ دست شفقت ملا مگر کل وہ وقت بھی آنا تھا جب حسین کی یتیمہ ہے، جب یہ سکینہ یتیم ہوگی، کوئی تماچے مارے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوگی.
یا حسین یا علی خیر